الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: جوث القرن مغشد متصدق موثق ورجل رحيم رقيق القلب فيه قربى المسلمين وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: أو ضعيف الذي لا زرع له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمشي إلا وهو خادعك، وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر النخل والكذب والشنذير الفحاش رواه مسلم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ جنتی ہے، یعنی ان میں جنتی ہونے کے اوصاف پائے جاتے ہیں، یعنی یہ تین قسم کی خوبیاں اگر کسی میں پائی جائے گی تو یہ خوبیاں ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. دیکھو، یہاں روایت میں حسر مراد نہیں ہے کہ بس یہ تین قسم کی خوبیاں ہیں تو ہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی اوصاف ہے جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. پہلی صفت: ذو سلطان، حکومت والا آدمی، یعنی حاکم، جس کے پاس حکومت ہو. مقسط، اور وہ حکومت کے ساتھ انصاف کا کام بھی کرتا ہو، یعنی حکومت بھی چلاتا ہو اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا کام بھی کرتا ہو. دیکھو، نفس حکومت خیر نہیں ہے، حکومت کے ساتھ انصاف بھی ہو اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے. متصدق، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا، یعنی لوگوں کے ساتھ اپنی رعایا، اپنے عوام کے ساتھ احسان کرنے والا ہو. موفق، اس کو نیکی کی توفیق دی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی ہو. ورجل رحیم، دوسرا آدمی جو چھوٹوں پر مہربانی کرنے والا، چھوٹوں پر، بڑوں پر، ہر ایک کے اوپر مہربانی کرنے والا، غریبوں پر، امیروں پر مہربانی کرنے والا. رقیق القلب، نرم دل، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرم دل ہو، نرمی سے پیش آنے والا ہو. وعفیف، اور اس میں عفت ہو. عفت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں حلال نہیں ہے اس سے اس کے اندر عفت ہو. دوسرا مطلب یہ ہے، سوال کرنے سے بچا ہوا ہو. تیسرا مطلب یہ ہے کہ حرام چیز سے وہ اپنے آپ کو بچانے والا ہو، گویا اپنی ذات کے اندر بے حیائی کے کاموں سے رکنے کی اس کے اندر قوت ہو. وہ متعفف، یعنی وہ عفت اور پاک دامنی بالفعل اس کے اندر ظاہر بھی ہوتی ہو. یعنی ایک ہے یہ صفت اس میں موجود ہے چاہے اس کا ظہور ہوا نہیں ہوا، اور متعففن یعنی جس کے اندر یہ عفت والی صفت واقعتاً ظاہر بھی ہوئی ہو اور سامنے بھی آئی ہو. اور دوسرا مطلب متعففن کا یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے تحاشا، ضرورت سے زیادہ، سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو. ذو عیال اہل و عیال والا ہو. بھائی اہل و عیال والا ہونے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, اہل و عیال والا ہے لیکن سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. بہت سی مرتبہ انسان لوگوں کے پاس سوال کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اللہ کے بندو, میرے بیوی ہے, بچے ہیں, ان کے لیے کچھ دے دو, لیکن یہ آدمی اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچاتا ہو, چاہے اہل و عیال ہو پھر بھی. یعنی رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اس نے حوالے کر رکھا ہو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود محتاج ہے, محتاجی کے باوجود سوال نہ کرتا ہو. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اہل و عیال کی وجہ سے علم و عمل کا حاصل کرنا نہ چھوڑے. اہل و عیال موجود ہے پھر بھی علم و عمل کو حاصل کرنے کے اندر مشغول رہتا ہو. یہ تین قسم کے لوگ جنتی لوگ ہے, یعنی جس میں یہ تین صفت پائی جائے گی وہ انشاءاللہ جنتی ہوں گے. واہل النار خمسۃ, جہنم میں جانے والے لوگ پانچ قسم کے اوپر ہے. پہلی قسم, الضعیف الذی لا زبر له, وہ کمزور آدمی جس کے اندر کوئی عقل نہ ہوئے. وہ کمزور آدمی جس کے اندر عقل نہ ہوئے. دیکھو زبر کے معنی آتے ہیں عقل کے, دوسرا معنی آتا ہے صبر کے, کہ وہ کمزور آدمی جس کے اندر صبر نہ ہوئے. کیا مطلب وہ کمزور آدمی جس میں عقل نہ ہو, صبر نہ ہو؟ مطلب یہ ہے کہ عقل تو ہے لیکن ایسی عقل نہیں ہے جو انسان کو ممنوعات سے روکنے والی ہو, شرعی منع کی ہوئی چیزوں سے روکنے والی عقل اس کے پاس نہ ہو. عقل تو ہے لیکن نامناسب کاموں سے روکنے والی عقل نہیں ہے, یعنی نامناسب کاموں میں وہ پڑا رہتا ہے. گویا کہ عقل سے مراد عقل معاد ہے, جس کا تعلق آخرت سے ہے, کہ جس کے اندر انسان اپنی آخرت میں کیا صلاح ہے, اپنی آخرت میں کیا فساد ہے, اس سے اپنے آپ کو آخرت کی صلاح کو اختیار کرنے والا, آخرت کے فساد سے اپنے آپ کو بچانے والا. تیسرا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات پر عقل غالب آ جاتی ہو. ایسا کمزور آدمی کہ اس کی عقل اس کی نفسانی خواہشات پر غالب آنے سے نہ روکے, بلکہ نفسانی خواہش غالب رہے اور عقل مغلوب رہے. چوتھا مطلب, خود غرضی کے جذبات اس کے اوپر غالب ہوئے. پانچواں مطلب, کمزور عقل والا ہو, یعنی عقل کی کمزوری نامناسب کاموں سے اس کو باز نہ رکھے. پانچواں مطلب, خود دوسروں کے تابع رہتا ہے, گویا خود کی رائے اس کے پاس نہیں ہے, خود رائے نہیں ہے, خود اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے, دوسرے جیسا کہوے ویسا کرتا ہے. یعنی ایک شکل اس کی دوسروں کی چمچا گیری کرتا رہتا ہے, اپنی سمجھ اور عقل سے فیصلہ نہیں کرتا ہے. چھٹا مطلب یہ ہے کہ اپنی خود غرضی اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہو, ہر ایک چیز کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہو اپنی خود غرضی اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے واسطے. الذین ہم فیکم تبعن, وہ لوگ جو تمہارے تابع بن کر رہوے, خادم بن کر کے رہوے, ماتحت بن کر کے رہوے. لا یبغون اہلا ولا مالا, ان کو اہل و عیال بیوی کی کوئی حاجت نہیں اور مال کی کوئی حاجت نہیں, یعنی شادی نہیں کرتے, زنا کر کے زندگی گزارتے ہیں, حلال نہیں کماتے, حرام کمائی میں زندگی گزارتے ہیں. گویا ان کو بیوی بچے حلال کمائی اس کی طرف ان کی توجہ بالکل نہ ہو, بلکہ بس ان کا رات دن کا یہی ایک ہی مطمح نظر محور ہے کہ کھاؤ پیو, نفسانی خواہشات پوری کرو حلال طریقے سے ہو کہ حرام طریقے سے ہو, کوئی ان کو پرواہ نہ ہو. ایسے لاوبال پن والے لوگ. والخائن الذی لا یخفا لہ طمع, اور ایسا خیانت کرنے والا آدمی جس کی لالت چھپی ہوئی نہ ہو, جس کی لالچ چھپی ہوئی نہ ہو, یعنی جس کی لالچ کسی چھپی ہوئی چیز کو بھی اس کے ہاتھ سے جانی نہیں دیتی. وہ ان دق, اگرچہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو, الا خان ہو, مگر یہ کہ وہ اس میں خیانت کرے گا, یعنی معمولی چیز بھی ہاتھ میں آ جائے گی, چھوٹی اور کمتر چیز بھی آ جائے گی, تب بھی بد دیانتی کرے گا اور اس میں خیانت کرے گا. جو چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی اور نہ اس قابل ہے کہ وہ اس کی لالچ کرے, پھر بھی لالچ کرتا ہے, معمولی چیز میں بھی وہ خیانت کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, جو ملا اس میں خیانت کرو, بڑی چیز ملی تو بھی خیانت, معمولی چیز ملی تو بھی خیانت, جو ملا اس میں خیانت کرو, خیانت کے لائق نہ ہو تو بھی خیانت کرو. ورجل لا یصبح ولا یمسی, اور ایک آدمی وہ ہیں جو صبح نہ کرے اور شام نہ کرے, الا مگر یہ کہ وہو یخادعک ان اہلک و مالک, مگر یہ کہ وہ تجھ کو تیرے اہل و عیال میں اور تیرے مال میں دھوکا دے وے, یعنی صبح و شام ہر وقت پر تجھے تیرے بیوی بچوں کے معاملے میں دھوکا دینے کے چکر میں پڑا ہوا ہو. یعنی تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ بڑا عفیف ہے, بڑا امانت دار ہے, حالانکہ حقیقت میں وہ تمہارے مال میں اور تمہارے گھر والوں میں خیانت کرنے والا تھا, اور تمہارے مال میں بھی خیانت کے چکر میں, تمہاری بیوی بیٹی میں بھی موقع ملے تو ان سے بھی برا کام کرنے کے چکر میں پڑا رہتا تھا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا بھائی جیسا ہے, میری بیوی اس کی بہن جیسی ہے, میری بیٹی اس کی بیٹی جیسی ہے, لیکن وہی جو ہے اندر سے گڑبڑیاں کرتا ہے, وہی لوگ اندر سے خائن ثابت ہوتے ہیں. وذکر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی کا بھی تذکرہ فرمایا, یعنی بخیل کا, یا کذب کا یعنی جھوٹے آدمی کا بھی تذکرہ فرمایا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ اس سے بخیلی یا جھوٹ سمجھ میں آ جاتا ہو. وَالشِّنزِيرُ, شنزیر بر وزن خنزیر, جو بد اخلاق, بات چیت کے اندر فحش کلام کرنے والا, وہ شنزیر, الفحاش, جس کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پائی جاتی ہو, اس طرح کے لوگ نعوذ باللہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. تو یہ تین صفت کے حاملین جنتی اور یہ پانچ اوصاف والے جہنمی. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, متفق علیہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے کوئی بھی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے یعنی کامل ایمان مکمل ایمان اسی وقت پر حاصل ہوگا جبکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے یہاں خیر کی پسندیدگی مراد ہے کیا مطلب اپنی پسندیدہ چیز کے مانند چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے بھلی اور اچھی اسی میں ہمدردی ہے مثلا خود عالم ہیں تو یہ پسند کرے کہ دوسرے بھائی بھی ذی علم بن جاوے اور یہاں پر بھلائی میں پسندیدگی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے میری آخرت کی بھلائی ہو جس چیز میں مجھے عذاب سے نجات ہو جس چیز میں مجھے جنت کے درجات ملتے ہو ایسی چیز میں اپنے لیے پسند کروں تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کروں اسی طریقے سے جیسا ایمان جیسے نیک اعمال میرے لیے ہو وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی ہو جیسے کہ دنیا میں میرے لیے اچھی اولاد ہو دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھی اولاد ہو دنیا میں میرے لیے اچھا مال سامان ہو دوسرے مسلمان کے لیے بھی اچھا مال سامان ہو اس طریقے سے بہرحال دین دنیا کی بھلائی جو اپنے لیے چاہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہ چاہنے والا ہو یہ ہے کامل ایمان والے کی علامت جی
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله والله لا يؤمن الا من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه متفق عليه
دیکھو اس حدیث کا یہ مطلب میں نکالنا کہ ایک آدمی اپنے لیے چوری کا پیشہ پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی چوری کا پیشہ پسند کرے ایک آدمی اپنے لیے ڈاکہ زنی پسند کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی ڈاکہ زنی پسند کرے ایک آدمی اپنے لیے شراب پسند کرتا ہے تو یہ نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی شراب پسند کرے یعنی جو چیز شرعاً ممنوع حرام ایسی چیز جو خود آدمی نعوذ باللہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو وہ کسی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے اس سے اپنے آپ کو بچانے والا بنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے اللہ پاک کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے اللہ پاک کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے تین مرتبہ حضور نے قسم کھا کر کے فرمایا یہ ایمان کامل کی نفی کرنا مراد ہے تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کون کامل ایمان والا نہیں ہے قال الذی لا یأمن جاره بوائقہ کہ جس کے شر اور برائی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوئے جس کے شر اور برائی سے اس کے پڑوسی مامون اور محفوظ نہ ہوئے دیکھو تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن یہ نفی کے اندر تاکید ہے کہ حضور نے تاکید کے لیے تین مرتبہ نفی فرمائی گویا ایمان کامل کی نفی کی بات اس کے اندر کہ بھائی کامل ایمان اس آدمی کے اندر ہو سکتا نہیں ہے دوسری بات بوائقہ اس سے شرور مراد ہے بائقتن کی جمع شرور شر کہ بھائی اس کے شر سے اس کے اڑوسی پڑوسی لوگ محفوظ نہ ہوئے دیکھو بھائی بعض مرتبہ ایک آدمی کیسا ہوتا ہے کسی کو تکلیف تو پہنچاتا نہیں ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کچھ کیواوے نہیں, کب کیا کر ڈالے. ایسے ہیں نا بعض لوگ کہ لوگ اس سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھروسہ نہیں کب کیا کر ڈالے. بس یہ بھی اس حدیث کا مستاق ہے کہ ایک تو یہ کہ واقعتاً عملاً ایذا اور تکلیف پہنچانے والا, اور دوسرا یہ ہے کہ واقعتاً عملاً ابھی تو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے لیکن اس کا مزاج ایسا ہے کہ کب کیا کر ڈالے ہم اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. چلو.
عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بضائقه. رواه مسلم رحمه الله. وعن عائشه وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوارثه. متفق عليه.
یہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا. کیا مطلب؟ جو لوگ شروع میں جنت میں جانے والے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے مامون نہ ہو, وہ آدمی شروع سے جنت میں نہیں جائے گا, بعد میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے وہ جنت میں جائے گا. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل مجھے برابر تاکید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں, یہاں تک کہ میں نے خیال کر لیا کہ پڑوسی کو حکم الہی سے وارث قرار دیں گے. یہاں تک کہ میں نے خیال کر لیا کہ پڑوسی کو اللہ کے حکم سے وارث قرار دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی جبرائیل امین نے آ کر کے مجھے بار بار یہ کہا کہ آپ اپنی امت کو حکم کرو کہ پڑوسیوں کے حقوق کی وہ رعایت کرے. آپ اپنی امت کو حکم کرو کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرے. کا اتنی مجھے تاکید کی کہ مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی کو بھی میراث والے حکم کے اندر شامل کیا جائے گا, یہ مجھے اندازہ ہو گیا. دیکھو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال میراث میں چلے گا یہ مفہوم ہرگز مراد نہیں لے سکتے. وجہ اس کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں میراث نہیں ہوتی ہے, یہ تو حضور اپنی امت کے لیے فرمانا چاہتے ہیں کہ امت جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ اپنائیت کا برتاؤ کرے, پڑوسیوں کے ساتھ غیریت کا برتاؤ ہرگز ہرگز نہ کرے. یعنی بھائی میراث میں حقدار کون ہوتا ہے؟ ذوی الفروض, اسبات نسبی, اسبات سببی, قریبی رشتہ دار میراث میں شریک ہوا کرتے ہیں. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے اتنی تاکید کی کہ بھائی جس طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ذوی الفروض, ذوی الارحام, ذوی الاسبات, ان کے ساتھ جیسے تعلقات ہونے چاہیے ایسے تعلقات تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہونے چاہیے. جی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر کے دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کے آپس میں دو ساتھی سرگوشی نہ کرے, یہاں تک کہ وہ تیسرا بہت سارے آدمیوں کے ساتھ مل جل جاوے. اس سبب سے کہ یہ چیز اس کو غمزدہ کر دے گی، یہ چیز اس کو غمزدہ. دیکھو تین آدمی ہیں تو دو آدمی سرگوشی کرے اور تیسرے کو سائٹ پہ کر دے رہے، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تیسرا بیچارہ یوں سمجھے گا کہ یہ لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ لوگ میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں، یہ لوگ میری کوئی برائی کر رہے ہیں، یہ لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کا کوئی پلان بنا رہے ہیں، لہذا وہ بیچارہ غم 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 میں رہے گا. اسی لیے تین آدمی ہو، خاص طور پر سفر میں، کہ سفر میں تین آدمی نکلے تو دو آدمی سرگوشی کرے اور ایک کو سائڈ پر کر رکھے، یہ چیز ہرگز مناسب نہیں ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دو نہیں، تین، تیس، بیس، کتنے بھی آدمی ایک کو الگ تھلگ کر کے سرگوشی نہ کرے، چونکہ جتنے بھی افراد ایک کو الگ تھلگ کر کے سرگوشی کریں گے تو یہ سرگوشی اس کے لیے حزن کا، غم کا، پریشانی کا باعث بنے گی کہ اتنے سارے اکیلے بات کر رہے ہیں، نے مجھے تنہا کر دیا، پتہ نہیں میرے خلاف یہ لوگ کیا سازش کر رہے ہیں. اسی لیے ایک آدمی کو الگ نہیں کرنے کا. ہاں جب اس ایک کو بھی ساتھ دینے والے چند لوگ مل جاوے تو پھر آپس میں دو تین آدمی مشورہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آبادی میں ہیں، مجمع میں ہیں، تو کہ بھائی یہ دوسرے دس کے ساتھ بیٹھے گا جا کر کے، ہم دو ادھر بیٹھ کے مشورہ کر لیں گے. تو آبادی میں ہو، حضر میں ہو، جہاں دوسرے لوگ اس کو ساتھ دینے والے ملتے ہو، ایسی جگہ کے اوپر جو ہے یہ کر سکتے ہیں. چلو.
وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم رحمه الله.
حضرت تميم الداري رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، یعنی دوسرے کو خیر پہنچاؤ، دوسرے کو بھلائی پہنچاؤ، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے دوسرے کو خیر اور بھلائی پہنچاؤ. سامنے والے کے لیے جس میں بھلائی ہو، ایسی بات، ایسا عمل، ایسا قول، اس کو نصیحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. تو ہم نے پوچھا کہ حضور دین خیر خواہی کا نام ہے تو کس کے حق میں خیر خواہی؟ تو فرمایا للہ، اللہ تعالی کے لیے خیر خواہی کرنا. اب سمجھو اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب. نمبر ایک، اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا. نمبر دو، اللہ کے دین کو قبول کر لینا. نمبر تین، اللہ کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرنا. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف اور یقین کرنا. نمبر پانچ، عبادت اخلاص سے اللہ کے لیے کرنا. نمبر چھ، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، نواہی سے اپنے آپ کو بچانا. یہ سب چیزیں اللہ کے لیے خیر خواہی کی کہی جائے گی. والی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی کرنا. کیا مطلب؟ نمبر ایک، قرآن کے سچا اور منزل من اللہ اور کلام الہی ہونے پر یقین کرنا. نمبر دو، قرآن غیر محرف کامل کتاب ہے، اس پر ایمان لانا. چونکہ بہت سے لوگ قرآن کو نعوذ باللہ مانتے نہیں ہیں، تحریف تبدیلی مانتے ہیں، تو ہمیں غیر محرف، غیر مبدل، کامل کتاب ماننا. نمبر تین، قرآن کی باتوں پر عمل کرنا. نمبر چار، قرآن کی صحیح تلاوت کرنا. ولی رسول ہی، اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی نمبر ایک، رسول کی نبوت کو ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نمبر چار حضور سے کامل عشق اور محبت رکھنا، ولی امت المسلمین اور مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی مسلمانوں کے بادشاہ، گورنر، امیر، حاکم، پیشوا، حق بات میں ان کی اطاعت کرو اور جو ہے حکومت سے بغاوت مت کرو. اور بعضوں نے ائمت المسلمین میں علماء کو بھی لیا، یعنی جو علماء تم کو صحیح فتویٰ دے وے اس کے اوپر تم عمل کرو. وعامتہم اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، یعنی مسلمانوں کو جس میں ان کی بھلائی ہو اس کی رہنمائی کرو، دین کی بھلائی، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، اس کی رہنمائی کرو. مسلمانوں پر سے ضرر کو دور کرو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے ایسی باتیں مسلمانوں کے لیے فراہم کرو. یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہیں، اس میں علوم الاولین والآخرین اس کے اندر جمع ہے، ایسے یہ جوامع الکلم کے قبیل سے یہ حدیث شریف ہے. چلو.
جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه.
حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. دیکھو بھائی، یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے ایمان لائے تھے اور انہوں نے حضور سے معاہدہ کیا. کیسا معاہدہ کیا؟ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ہر مسلمان سے خیر خواہی. تو انہوں نے اس معاہدے پر ایسا عمل کیا کہ ہر ایک ایمان والے کے یہ بڑے خیر خواہ ثابت ہوئے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خیر خواہی ایسی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی گھوڑا بیچنے والا ان کو ملا، پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ تو 300 درہم قیمت طے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ چلو 400 درہم لے لو، اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، 400 کا ہونا چاہیے. پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے چلو 500 لے لو، اس لیے کہ میری نظر میں یہ گھوڑا 400 کا نہیں، 500 کا ہونا چاہیے. یوں کر کے 100 درہم بڑھاتے گئے اور بائے کو 900 درہم چکائے انہوں نے. کسی نے کہا کہ حضرت، وہ بائے تو 300 درہم پر بیچنے کے لیے تیار تھا اور آپ نے 900 درہم دیے. تو کہا نہیں، اس مسلمان اس کی خیر خواہی یہی ہے کہ وہ بیچارہ کم قیمت میں گھوڑا بیچ رہا تھا، ایسا مجھے لگا، تو میں نے سوچا کہ اس کی میں خیر خواہی کروں اور پوری قیمت میں اس کو چکاؤں. یہ ہے کامل خیر خواہی. آج تو ہم جتنا بھاؤ کم کرا سکتے ہیں اتنا کرانے میں بڑے ماہر ہیں. خصوصاً بھائی، یہ جو غریب لوگ لاری لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو کہوے وہ بھاؤ میں خرید لینے کا. کیا سپر اسٹور میں جا کر کے بھاؤ کراتے ہو؟ وہاں پر تو لکھا رہتا ہے فکس ریٹ، تو وہاں جھک مار کے دے کے آتے ہو نا. تو بیچارے ایک غریب لاری والے سے ہی آپ سستا کراتے ہو، رکشے والے سے کہے کہ 10 نہیں 8 روپے میں لے جانے، وہیں تم کو 2 روپے کم کرانے کا آئے گا. اور اگر اسی جگہ کے اوپر جو ہے اولا اور اوبر والے آ گئے تو 100 روپے بھی دینے تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر مومن کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرو، گویا اللہ کے حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو، بدنی، مالی، ہر طرح کے حقوق ادا کرنے والے بنو. چلو.
الفصل الثاني. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمه الا من شقي، رواه احمد والترمذي رحمهما الله.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے کہ میں نے ابو القاسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ان کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الصادق یعنی جو اپنی بات میں اور اپنے عمل میں سچے تھے، اور مصدوق یعنی دوسروں نے بھی ان کے قول اور عمل کی تصدیق کی، اللہ نے بھی اپنے نبی کے قول و عمل کی تصدیق کی، جبرائیل نے بھی اللہ نبی کے قول و عمل کی تصدیق کی، اللہ نے بھی، جبرائیل امین نے بھی، اور بھی بہت سے لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی تصدیق کی، اسی لیے کہا المصدوق کا صادق، مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مخلوق خدا پر رحم کرنے کا جذبہ نکالا نہیں جاتا مگر بدبخت کے دل سے، یعنی جو شقی اور بدبخت ہوگا اسی کے دل میں سے مخلوق خدا پر رحم کرنے کا جذبہ نکال لیا جاتا ہے، یعنی بدبخت ہے جو رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، مخلوق خدا پر شفقت کرنے سے محرومی بدبخت کو ہوا کرتی ہے، شقی سے مراد کافر بھی لیا ہے بعضوں نے، کہ کافر کے اندر کفر کی وجہ سے انسانیت مر جاتی ہے، رحمت اور شفقت اس کے دل میں سے ختم ہو جایا کرتی ہے بہت سے کفار جی۔
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي رحمهم الله۔
حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کرنے والے کہ رحمان اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرتے ہیں، جو لوگ ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ان کے ساتھ رحم و کرم اور مہربانی کا برتاؤ اور معاملہ فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کرنے والے بنو، ہر ایک کے ساتھ مہربانی کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی مہربانی کریں گے۔ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو لوگ ہیں ان پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ اتنی عظمت اور کبریائی والے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کے اوپر رحم و کرم کا برتاؤ فرماتے ہیں، اتنی عظمت اتنی کبریائی والے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کے اوپر رحم و کرم کا برتاؤ فرماتے ہیں، تو بندوں کو بھی مخلوق کے اوپر، دوسرے بندوں پر، دوسری مخلوق پر رحم و کرم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور رحمان کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ اس کی رحمت کا تقاضا معافی، عفو، درگزر، لہذا تم بھی دوسروں کے اوپر عفو، درگزر، معافی کا سلوک کرنے والے بنو۔ یرحمکم من فی السماء سے مراد لیا ہے اللہ تعالی کو، باشرہ نے اس سے ملائکہ کو مراد لیا ہے کہ ملائکہ تم پر رحم کریں گے، یعنی اللہ کے حکم سے ملائکہ تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ کے حکم سے ملائکہ تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ چلو۔
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤخر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رواه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث غريب۔
یہ پچھلی روایت آپ کو سنائی تھی مسلسل بالاولیت کے طور پر، یاد ہے کہ بھول گئے؟ جی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں کے اوپر جو رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو ہمارے بڑوں کا احترام ملحوظ نہ رکھے وہ بھی ہمارے اندر سے نہیں ہے۔ بڑا کسی بھی عمر کا ہو، جوان بھی بعض مرتبہ بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، ایسے جوان ہے لیکن امیر ہے، جوان ہے لیکن وہ ذمہ دار ہے، جوان ہے لیکن ناظم محتمیم ہے، تو اس کی توقیر تعظیم کرنی چاہیے، احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور جو امر بالمعروف نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو نہیں عن المنکر نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اسی لیے بھائی یہ چار کام کرو، چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا احترام، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر۔ چلو۔
انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم شاب شيخا من اجل سنه الا قيض الله له عند سنه من يكرمه والله الترمذي رحمه الله۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی، اکرام کیا کسی بوڑھے کا، اس کی عمر کی وجہ سے کہ دادا بڑی عمر کے ہے، معمر ہے، اسی لیے اس کا اکرام کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کریں گے اس کے بڑھاپے کی عمر کے اندر ایسے لوگوں کو جو اس کا اکرام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کریں گے اس کے بڑھاپے کی عمر پر ایسے لوگوں کو جو اس کا اکرام کرنے والے ہو۔ یعنی آج تم کسی بوڑھے کا اکرام کرو تو جب تم بوڑھے ہوں گے تو تمہارے اکرام کرنے والے ہوں گے دنیا میں۔ اسی لیے اگر آج بوڑھوں کا اکرام نہیں کیا تو پھر تمہارے بوڑھاپے میں بھی کوئی تمہارا اکرام نہیں کرے گا۔ دوسروں کی تعظیم کرنے والے کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، جو بڑوں بوڑھوں کی توقیر نہ کرے وہ آئندہ چل کر کے بے وقعتی سے دوچار ہوتا ہے، یعنی لوگ پھر اس کو وقعت کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں۔ خود راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمت ملی کہ انہوں نے اپنے بچپنے میں، جوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا، تو 103 سال کی عمر ان کو نصیب ہوئی اور وہاں تک دنیا میں بڑے مکرم اور معظم بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری۔ چلو۔
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فاكرام السلطان المقصد رواه ابو داود والبيهقي رحمهم الله تعالى في شعب الايمان۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ، یعنی یہ بھی اللہ تعالی کی تعظیم کے قبیل سے ہیں، اللہ تعالی کی تعظیم، توقیر اور احترام کے قبیل سے ہیں۔ دیکھو حدیث میں چند لوگوں کا اکرام کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو اللہ کا اکرام کرنے کے قائم مقام کہا گیا۔ چند لوگوں کی تعظیم جو آ رہے ہیں آگے، ان کا اکرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اکرام کرنے کے قائم مقام کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہیں، اللہ کے اکرام میں سے ہیں۔ نمبر ایک، بوڑھاپے والے مسلمان کا اکرام کرنا، بوڑھاپے والے مسلمان کا اکرام کرنا، یعنی جو مسلمان بوڑھا ہو چکا ہو اس بوڑھے آدمی کا تم اکرام کرو گے تو تم کو ایسا درجہ ملے گا جیسا تم نے اللہ تعالیٰ کا اکرام کیا، اللہ کی تعظیم کی، اللہ کا اکرام تم لوگ بجا لائے، وہ مقام اور مرتبہ تم کو ملے گا. ایک بات ہو گئی. بعض حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھے کی تعظیم کرنا، میری امت کے بوڑھے کی تعظیم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کہلاتا ہے، کہ بوڑھے آدمی کی جو تعظیم کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے. نمبر دو، وحامل القرآن، جو قرآن مجید کا حامل ہو. حامل قرآن کا کیا مطلب؟ حافظ، عالم، قرآن کے ساتھ رات دن شغف رکھنے والا، وہ حامل قرآن. تو حامل قرآن کا جس نے اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا. لیکن کیسا حامل قرآن؟ داڑھی منڈا، داڑھی کٹوانے والا، پینٹ ٹی شرٹ پہننے والا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا حامل قرآن نہیں. غیر الغالی فیہ، جو اس میں زیادتی کرنے والا نہ ہو، جو اس میں زیادتی کرنے والا نہ ہو. ولل جافی عنہ، اور جو اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو، اور جو اس سے ہٹ جانے والا نہ ہوئے. بھائی کیا مطلب گالی اور ہٹ جانے والا نہ ہو؟ دھیان سے سمجھو. پتہ نہیں یہ کال آپ کے حاشیے میں ہے کہ نہیں، ایسے کال بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لمحات میں اس کال کو ذکر کرتے ہیں. پہلا کال، غیر الغالی اور جافی کا مطلب، جو اپنی کوشش، محنت، رات دن قرآن کے الفاظ کی تجوید ہی میں لگاتا رہے اور قرآن کے اندر تدبر نہ کرے اور عمل نہ کرے. ہے یہ کال آپ کے نسخے کے حاشیے میں؟ ہے نا، اللہ کا شکر. ان مولوی لوگ، قاری لوگ پتھر مارنے نکلتے. تو پہلا مطلب کیا؟ غیر الغالی ولل جافی کا، کہ جو رات دن قرآن کی قراءت اور الفاظ کی تجوید کی محنت میں پڑا رہے اور قرآن میں تفکر تدبر نہ کرے اور قرآن کے مطابق عمل نہ کرے، ایسا حامل قرآن مراد نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ایسا حامل قرآن مراد نہیں ہے. نمبر دو، قرآن کو تیزی سے پڑھنے والا کہ حروف بھی صحیح ادا نہ کرتا ہوئے. نمبر تین، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے مطابق عمل سے اعراض کرنے والا. یہ بھی جافی اور غالی ہے بھائی. نمبر چار، قرآن کے الفاظ اور معانی میں باطل تاویل کرنے والا. پانچ، جو قرآن کے الفاظ کی تلاوت میں مشغول رہے لیکن سمجھ دین کی اپنے اندر نہ رکھے اور دوسری عبادت کا بھی اہتمام نہ کرے. بس ایک ہی کام، رات دن تلاوت 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 تلاوت، دوسری عبادات کو بھی انجام نہ دیوے اور قرآن کے معنی کو سمجھنے کا بھی اہتمام نہ کرے. یہ بھی ایک مطلب ہے. جعفی کا ایک مطلب یہ ہے جو قرآن سے بالکل تعلق ہی نہ رکھتا ہو، نہ الفاظ قرآنی سے تعلق، نہ معانی قرآنی سے تعلق، نہ قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے سے تعلق کسی طرح کا تعلق نہ رکھتا ہو. اسی طریقے سے حامل قرآن حقیقی معنی میں کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کے الفاظ اور معانی میں شرعی حد سے تجاوز نہ کرے، قرآن میں شک نہ کرے، قرآن میں خیانت نہ کرے، قرآن کی حقانیت کے بارے میں وسوسے میں نہ مبتلا ہو، اہل بدعت کی طرح باطل تاویل نہ کرے اور اعتدال کے ساتھ قرآن کی خدمت کرتا ہو، ایسے حامل قرآن کا اکرام کرنا یہ اللہ کا اکرام کرنا ہے. وَإِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقَسِّطِ، انصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرنا یہ اللہ کا اکرام ہے. یہ تین یاد رکھ لو بھائی، بوڑھے میاں، حامل قرآن اور سلطان عادل. جو ان تین کا اکرام کرے گا وہ حقیقت میں اللہ کا اکرام کرتا ہے. جی.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه. رواه ابن ماجه رحمه الله.
وہ اسٹیشن پر بابو بھائی گھنٹی ہے نا، وہاں پتھری کی وہ دیسی دوا ملتی ہے. ہمارے یہاں گھر میں باڑے میں بھی پتے ہیں، سلیمان کو کہنا لیا ہوئے وہ بڑے بڑے پتے، وہ صبح میں دھو کے چبا جانے کے اور اوپر 8-10 گلاس پانی پی جانے کا، پھر 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنے کا. ایسا 1-2 ہفتے کرو تو پتھری پگھل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہیں جس گھر میں یتیم ہوئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جاوے. مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہیں جس میں یتیم ہوئے اور اس کے ساتھ بد سلوکی ہوئے. یتیم کے ساتھ بد سلوکی کے کیا مطلب؟ بغیر ناحق تکلیف دینا، یتیم کی ضروریات پوری کرنے میں غفلت برتنا، یتیم کو بے جا بے تحاشا مارنا، یتیم کی کم تری بیچارگی محسوس ہو ایسا سلوک کرنا. ہاں اگر یتیم کو تعلیم اور تادیب کے لیے مارا، بقدر ضرورت مارا تو ٹھیک ہے، ورنہ بے ضرورت بے تحاشا مارنے والے بھی یوساء الیہ کی میں شامل ہے. چلو.
وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من مسح رأس یتیم لم يمسحه الا للہ، کان له بکل شعرۃ یمر علیہا یده حسنات، ومن احسن الى یتیمۃ او یتیم عنده کنت انا وهو فی الجنۃ کہاتین. وقرن بين اصبعيه. رواه احمد والترمذي رحمهما الله. وقال هذا حديث غريب.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھرایا شفقت میں مہربانی میں اور ہاتھ پھرایا اللہ کے لیے، تو یتیم کے سر کے اوپر جتنے بال پر اس کا ہاتھ گزرے گا اللہ اس کو اتنی نیکی عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی کسی یتیمہ یا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے تو میں اور وہ حسن سلوک کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر کے دکھلائی. بھائی کسی طرح کا بھی یتیم ہو اپنے پاس، قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں معیت نصیب ہوگی. جی.
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى یتیما الى طعامه وشرابه اوجب اللہ له الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر ومن عال ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات فادبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة. فقال رجل يا رسول الله ابي اثنين؟ قال ابي اثنين حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة. ومن اذهب الله بكريمتيه وجبت له الجنة. قيل يا رسول الله وما كريمتاه؟ قال عيناه رضاه في شرق السنة.
یہ دو سطر کے بیچ میں جو عبارت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی نس سطور کہتے ہیں نا, حوض بھی شاید کہتے ہیں اس کو, حوض کی عبارت. اور حاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ سائٹ پر لکھی ہوئی عبارت کو حاشیہ کہتے ہیں نا. تو اپنے تو وہ سب عبارتیں حل کرنے کے ماہر ہیں, بھئی نس سطور بھی نیچے کی بھی سائٹ کی بھی سب عبارتیں حل کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی یتیم کو کھانے اور پینے میں شریک کر دیا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کو یقینی طے کر لیں گے. کھانے پینے میں یتیموں کو شریک کرو بھائی تو جنت یقینی ہو جائے گی, مگر یہ کہ ایسا گناہ کرے کہ جس کی مغفرت نہ ہوتی ہو. یعنی یتیم کے ساتھ کھانا پینا کا سلوک بھی کرتا ہے اور ایسا گناہ کرتا ہے کہ جو ناقابل مغفرت ہے تو مغفرت نہیں ہوگی, ورنہ تو یتیم ساتھ حسن سلوک کی برکت سے مغفرت ہو ہی جائے گی. اب لا یکفر کا کیا مطلب؟ شرک کرے, حقوق العباد میں کوتاہی کرے اور پھر توبہ اور استغفار نہ کرے. اور جو آدمی تین بیٹیوں کے ساتھ اچھی پرورش کرے یا تین بہنوں کے ساتھ اچھی پرورش کرے, مثلہن انہی کے مثل یعنی عدد میں تین, تین بیٹی یا تین بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اچھی تعلیم اچھی تربیت اچھی پرورش, فادبہن ان کو ادب سکھلاوے, ورحمہن بہنوں بیٹیوں سے پیار اور شفقت کرے. کب تک پیار شفقت کرے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیوے. غنی کر دیوے یعنی بڑی ہو جاوے شادی کر لیوے, یا یہ کہ وہ خود صاحب حیثیت ہو جاوے کہ اب ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اوجب اللہ لہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے. ایسے آدمی کے لیے اللہ جنت واجب کر دیں گے. تو کسی صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول اوسنتین, کسی کی یہاں دو ہی لڑکی دو ہی بہن ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو؟ تو حضور نے فرمایا کہ دو بہن دو بیٹی سے اچھا سلوک کرے تو بھی اس کے لیے جنت واجب. راوی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ یوں کہتے کہ حضور ایک بہن بیٹی سے حسن سلوک کرے تو حضور فرما دیتے کہ اس صورت میں بھی یہی فضیلت ہے. سائل نے سوال نہیں کیا, لیکن اگر بالفرض کوئی سائل یوں سوال کرتا کہ ایک بہن ایک بیٹی سے بھی اگر کسی نے حسن سلوک کیا تو کیا اس کے لیے؟ تو کہا حضور اس کے لیے بھی جنت کے واجب ہونے کا فیصلہ فرما دیتے. اب ایک سوال اس پر کھڑا ہوتا ہے راوی کے اس جملے پر کہ راوی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سائل یوں کہتا کہ ایک کیا بھی کوئی سوال کرتا تو حضور ایک کا بھی فیصلہ کر دیتے, یہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سوال کی ترتیب وحی کے مطابق چل رہی تھی کہ جیسے جیسے سائل کا سوال ویسے ویسے وحی نازل ہو رہی تھی. حضور نے تین کا ارشاد فرمایا, تین بہن تین بیٹی سے حسن سلوک کرو, وحی نازل ہوئی جنت واجب. साहिल ने सवाल किया कि दो बहन दो बेटी से उसने सुलूक करे, उसी वक्त वही आ गई, उसके लिए जन्नत वाजिब। कहा अगर साहिल यूं सवाल करता कि एक बहन बेटी से उसने सुलूक, तो कहा उसी वक्त वही आ जाती कि एक बहन बेटी से उसने सुलूक करे तो भी जन्नत वाजिब, वही आ जाती। तो जैसा सवाल वैसी वही नाजिल हो जाती। और बाज लोगों ने इसकी ताबीर यूं भी की है कि साइल के सवाल के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज उमूर के अंदर बाज फजीलत और बशारत देने का इख्तियार दिया गया था। सवाल के मुताबिक, मौका के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज मौके पर बाज चीजों में उनके मनशे के हुजूर अपनी तरफ से उनको जवाब दे देवे, इसका इख्तियार अल्लाह की तरफ से दिया गया था। गोया इख्तियारे कुल्ली नहीं, इख्तियारे कुल्ली नहीं बाज मामलात में। जैसे कि कहते हैं भाई ये 100 रुपये आपको खर्च करने के लिए दिए, अब 100 रुपये तुम चाहे भेलपूरी खाओ, पाव भाजी खाओ, या एक चाइनीज खाओ, या एक जो है जनता में जाके दाल चावल खाओ, या एक लारी पर बैठ करके मंचूरियन खाओ, इख्तियार है। तो ये 100 रुपये में इख्तियार देने की वजह से इख्तियार कुल्ली नहीं हो जाता, उस 100 रुपये को खर्च करने का इख्तियार दिया। कैसे? वो आपके मनशे के ऊपर छोड़ा। इख्तियार जुजी इख्तियार कुल्ली को मुस्तलजिम नहीं है। चलो हाँ आगे फरमाया कि जिसकी अल्लाह ताला दो प्यारी चीजें ले लेवे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो साहिल ने पूछा हे अल्लाह के रसूल वो दोनों प्यारी चीजें क्या है? तो फरमाया कि दोनों आंखें, यानी किसी की दोनों आंखें चली गई नाबीना हो गया तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। देखा भाई, पहले बिनाई थी फिर बिनाई चली गई, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देंगे। या पैदाइशी बिना नाबीना है, जन्नत वाजिब ऐसे आदमी के वास्ते। चलो
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. رواه الترمذي رحمه الله. وقال هذا حديث غريب وناصح الراوي ليس عند أصحاب الحديث بالقضية.
कहते कि इस हदीस की सनद में नासिह नाम के एक रावी है, हजरात मुहद्दिसीन उसको बहुत मजबूत नहीं मानते हैं, ढीले ढाले मानते हैं। हजरत जाबिर इब्ने समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मनकुल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान अपनी औलाद को सही अदब सिखावे, सही तालीम और तरबियत करे, ये बेहतर है उसके लिए एक सा सदका करने से, कि एक साथ तुम उसको सदका करो उसके मुकाबले में बेहतर है सही तालीम और तरबियत करना। चाहे तालीम और तरबियत के अंदर जरब यजरीबु कोई गर्दान भी करनी पड़े और जो है कुछ सख्ती भी करनी पड़े, लेकिन बहरहाल सही तालीम तरबियत अदक सिखाना ये सदका करने से भी बड़ा सदका है। चलो ये सनद है ने भाई, याद रखियो अय्यूब बिन मूसा नबी अनजद्दी, ये सेम टू सेम अम्र बिन शुएब नबी अनजद्दी के मानिन है बिल्कुल। चलो
अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من حل والد ولده من نحل افضل افضل من ادب حسن. رواه الترمذي والبيهقي رحمه الله تعالى في شعب الايمان. وقال الترمذي رحمه الله تعالى هذا عندي حديث مرسل.
نحل किसको कहते हैं? تحفہ، عطیہ، گفٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی والد نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے زیادہ بہتر کوئی گفٹ عطا نہیں فرمائی۔ انسان خوشی کے موقع پر بچوں کو ہدیہ دیتا ہے۔ ادب ایک ایسا تحفہ ہے جو ہر زمانے میں ہر عمر میں حسن دکھلاتا ہے اور انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے بھائی دنیاوی گفٹ دو گے کہ بھائی چاکلیٹ دی، ٹافی دی، پیسے دیے، کھلونے دیے، سائیکل دی، بائک دے دی، وہ تو فانی تحفہ ہے۔ اچھا ادب، اچھے اخلاق سکھلا دیے، یہ ہمیشہ کام آنے والا تحفہ ہے بھائی۔ چلو،
وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ يزيد بن زريع إلى الوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها عن يتامها حتى بانوا أو ماتوا رضاه أبو داود رحمه الله
سفعاء جس کو ہماری یہاں ساؤنلا پن کہتے ہیں، ہلکی سی سیاہی، گہری سیاہی نہیں، ہلکی سی سیاہی۔ صفعاء کا دوسرا ترجمہ ہے دوسرے رنگ کے ساتھ کالا رنگ، تیسرا ترجمہ ہے کالا اور لالی ملا ہوا رنگ، وہ صفعاء کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت ہو تو کوئی جاؤ ان کو ساتھ میں، ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت جس کے رخسار کالے پڑ گئے ہو، یعنی رخسار کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہو، وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہے قیامت کے دن۔ اور ہاتین کی وضاحت بتلاتے ہوئے حدیث کے راوی یزید ابن زریع نے وسطی اور سبابا کو سبابا سے اشارہ کر کے دکھلایا، وسطی اور سبابا کے ذریعے سے اشارہ کر کے دکھلایا کہ بھائی یہ کون سی عورت کے جس کے گال جو ہے ساؤلے جھانکے ہو گئے ہو۔ دیکھو، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کے خاطر مشقت برداشت کرتی ہے، اور مشقت برداشت کرتے کرتے دبلی ہو جاوے، ساؤلی ہو جاوے، اس کا رنگ جو ہے اڑ جاوے، فیکا پڑ جاوے، محض اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے خاطر، ان کو بڑا کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے خاطر، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے شوہر مر گیا، اب ان کو بڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے بیچاری محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، جھانکی پڑ جاتی ہے۔ تو کہا یہ عورت اللہ کی نظر میں بہت پیاری عورت ہے، وہ جنت میں نبی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے ہوگی، یعنی اتنی زیادہ نزدیک ہوگی۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان
گویا پیدائشی اعتبار سے اس کے گال سانولے نہیں تھے، خوبصورت تھی، لیکن بچوں کی ذمہ داری نے آ کر کے اس کو بے رنگ بنا دیا. یہ عورت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے قریب ہوگی. آگے فرمایا امرأۃن آمت، ایم سے ہیں ایم، فنکحوا الایاما منکم، اور وہ عورت جو بے شوہر ہو گئی، اس کو اردو میں رانڈ ہونا بھی کہتے ہیں، اور جو عورت بے شوہر ہو گئی حالانکہ وہ عورت عزت اور جاہ والی ہے، خوبصورتی والی ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیوے اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے، یعنی ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت عزت والی ہے، خوبصورتی والی ہے، کوئی بھی دوسرا آدمی، اچھے سے اچھا آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس نے نکاح نہیں کیا، صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ اپنے یتیم بچوں کے خاطر، کہ اگر میں شادی کر کے دوسرے کے یہاں چلی گئی، میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا کیا ہوگا. تو جس عورت نے اس طرح صبر کیا تو وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، یعنی اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت قریب ہوگی. حتی بانو، یہاں تک کہ وہ یتیم بچے بڑے ہو کر کے ماں سے الگ ہو جاوے، بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، قوت والے ہو گئے، عقل والے ہو گئے، سمجھ والے ہو گئے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، او ماتو، یا ان کی بڑی عمر ہوئی اور مر مرا گئے. غرض یہ کہ اس عورت نے اپنے یتیم بچوں کے خاطر قربانی دی تو اس عورت کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے. چلو.
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يبنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور فدخله الله الجنة رواه أبو داود رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی صرف لڑکی ہو اور وہ بیٹی کو زندہ قبر میں دفن نہ کرے، بیٹی کو ذلتی اور حقارت سے نہ رکھے، اور بیٹی پر بیٹوں کو ترجیح نہ دیوے، اللہ تعالیٰ اس باپ کو جنت میں داخل کریں گے. یعنی زمانے جاہلیت کی طرح بیٹی کو زندہ دفن نہ کر دیوے، بیٹی کی ذلتی اور حقارت سے نہ رکھے، اور بیٹی کے اوپر بیٹے کو ترجیح نہ دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹوں کو ترجیح دیتے. نہیں، اولاد ہونے میں دونوں برابر، کسی کو ترجیح مت دو تو اللہ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کریں گے. دیکھو، لفظ ولد بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ یہاں ولد سے مذکر مراد ہے، کہ بیٹوں کو ترجیح نہ دے وے. چلو.
وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ارتب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره الله في الدنيا والاخره فان لم ينصره وهو يقدر على نصره ادركه الله به في الدنيا والاخره رواه في شرح السنه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جاوے اور وہ اس مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فنصرہ، اور وہ اس کی مدد کرے یعنی غیبت سے روکے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کریں گے. کیا مطلب؟ کسی مسلمان کی غیر حاضری میں اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کی ذات اور حیثیت پر حملے ہو رہے، تو اس کو روکو بھائی، اللہ تمہاری دنیا آخرت میں مدد کریں گے. سو اگر وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، حالانکہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں پکڑ لیں گے یعنی انتقام لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے محروم کر دیں گے. اسی لیے بھائی کسی مسلمان کی توہین ہو رہی ہو تو حتی الامکان اس کی توہین کو روکو, لوگوں کو روکنے کا. بھائی یہ مسلمان بھائی کے ساتھ تو کیا بدسلوکی کر رہا ہے, رک جا چلو.
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان.
حضرت أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے روکے یعنی غیبت کرنے سے روکے, بالمغیبتی اس حال میں کہ وہ مسلمان بھائی غیر حاضر ہے, تو اللہ پر حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. لہذا مسلمانوں کی غیر حاضری میں ان کی غیبت ہوتی ہو تو غیبت سے لوگوں کو روکو, اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اب تو لوگ غیبت بڑھاتے ہیں روکنے کے بجائے, کہ مجھے بھی معلوم ہے, اپنی طرف سے دو بات اور بڑھاتے ہیں.